तो उनकी बेगम साहब अभी मुनीर जावेद बीमार हैं, और मोमिन साहब वाला क्यों नहीं आए? कुछ काम किया आप लोगों ने? और अच्छा, कब तक अंदाजन फिर
मीटिंग
जी?
कल का वक्त लिए।
अच्छा, सूरह हदीद, वो तो खैर मैं नीचे ही भूल आया हूँ। क्या क्या
मुजादला,
सूरह हदीद खत्म हो चुकी है? पढ़ चुके हैं मुकम्मल? मुजादला शुरू होना है। कसम अल्लाह, अच्छा इसकी आगे आगे है आयत, मैं समझ गया आपकी बात। इसी कौन सी आयत है?
12।
या अय्युहल लज़ीन आमनू इज़ा क़ील लकुम, ठीक है?
अच्छा
ठीक है, आज के लिए तो काफ़ी है मेरे पास। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدُقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون یہ اس سے پہلے نجوہ کا مضمون گزر چکا ہے سارا, اس کے متعلق مکمل کر لی تھی ہم نے تفسیری بحث. اچھا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, جب یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے جگہ کھلی کر دیا کرو. تفسحوا کا مطلب ہے کھل کے بیٹھو, حالانکہ جو موقع ہے وہ کھل کے بیٹھنے کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جگہ کھلی کر دو. یہ چونکہ موقع ہے اس لیے بتانا یہ مقصود ہے کہ تم جب آپس میں سمٹ کر بیٹھو گے تو پھر آنے والوں کے لیے کھلی جگہ ہوگی. تو اس مضمون کو قرآن کریم اس طرح بیان فرما رہا ہے, لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کھلی کر دیا کرو, تو واضح بات ہے کہ جگہ کھلی تبھی ہو سکتی ہے جب آپس میں سمٹیں گے, اور جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں ویسے بھی سمٹے ہی رہتے ہیں. تو یہ قرآنی فصاحت و بلاغت کا ایک خاص انداز ہے. اور اگر تم کھل کے بیٹھو گے یعنی دوسروں کی جگہ کھلی کرو گے تو اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا, یفسح اللہ لکم. تو ان دونوں مضامین کا آپس میں گہرا تعلق ہے. کشادگی لوگوں کے لیے پیدا کرو گے تو تمہیں خود اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو, اور اٹھنے پر انسان بلند ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تمہارے درجات بلند فرمائے گا. جب بیٹھو تو اس طرح بیٹھو جیسے قرآن کریم فرماتا ہے, آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ سمٹو تاکہ لوگوں کے لیے کھلی جگہ ہو. اس کا جواب ہے اللہ تمہارے لیے کشادگی عطا فرما دے گا. جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ اس مجلس سے, اٹھ جایا کرو, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں, اور خصوصاً ان کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے, درجات بلند فرمائے گا, اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر رہتا ہے, خبیر باخبر رہتا ہے ہمیشہ. یعنی باخبر رہتا ہے میں ہمیشگی کا مفہوم شامل ہے, اس لیے ہمیشہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, چونکہ نجوہ کا مضمون چل رہا ہے اسی مضمون کو اب آگے بڑھایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے کوئی مخفی مشورہ کرنا چاہو تو تو اپنے مشورے سے پہلے صدقہ دیا کرو. یہاں مخفی مشورہ میں نے اس لیے لکھ دیا ہے کہ ہمارے بعض علماء کا خیال تھا کہ میرا جو پہلا ترجمہ تھا ذاتی مشورہ، اس میں نجوہ کا مضمون نہیں ہے، حالانکہ اردو میں لفظ ذاتی کے اندر مخفی شامل ہوتا ہے ہمیشہ. جب بھی ملنے والے آتے ہیں تو بہت زیادہ اردو زبان نہ بھی ہوں، تو جب وہ کہتے ہیں میں نے کوئی ایک ذاتی بات کرنی ہے تو ان کے گھر والے پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اردو، اچھی اردو میں جو مستعمل ہے عام، ذاتی کے معنی میں ہی نجوہ شامل ہے. تو میرے خیال میں تو لفظ ذاتی رکھنے میں یہ بات پوری حل ہو جاتی ہے، اگر بعض علماء کا خیال ہو کہ مخفی مشورہ ضروری اس میں ظاہر کرنا ہو تو وہ بھی کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں فرمائیں کیا خیال ہے؟
ذاتی بہتر
ہے بھی موقع یہی ذاتی کا ہی، کوئی جماعتی مشورے کے لیے وہ تو نہیں پہل کریں گے. جماعتی مشورہ کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کرنی ہوتی، اس لیے یہاں ذاتی ہی رہنے دیں، اس کو نوٹ کر لیں اس بات کو. پھر یوں ترجمہ بنے گا، کیا تم ڈر گئے ہو کہ ذاتی مشوروں سے پہلے صدقات دیا کرو. اب ذاتی مشورے ہوں تو پھر صدقات کی ضرورت پڑتی، اگر جماعتی مشورے ہوں تو عام لوگوں کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتی مشوروں کے لیے ٹھہراتے ہیں، ٹھہرایا کرتے تھے، ان کو تو صدقہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بس یہ صدقے کا تعلق ذاتی مشوروں سے ہے، اور صدقہ کر دینے سے جو پہلے دے دیا جائے انسان کے دل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور خاص اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں ایک خاص مقصد میں مشورہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. دوسرے ذاتی مشورہ دیتا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور دوسرے حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی اور سب بزرگوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ذاتی مشورے میں اگر کوئی ہدیہ پیش کیا جائے تو اس سے مشورہ دینے والے کا ذاتی تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بعض وقت سمجھایا کہ ہرگز ضرورت نہیں ہے، جب بھی کوئی مشورہ مانگتا ہے تو مشورہ دینے والا امین ہے، وہ ٹھیک ہی مشورہ دے گا، مگر بعض ہمارے بزرگوں کا یہ مستقل دستور تھا کہ بعض تو کہہ کے بھی لیا کرتے تھے، فوت ہو گئے ان پر ان کا نام لینا مناسب نہیں، مگر وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میرے سے مشورہ لینے آؤ تو کچھ ہدیہ لایا کرو تاکہ میں اس کی وجہ سے دل میں ایک تمہارے لیے جوش محسوس کروں. تو بعض لوگوں کا اگر دل ہدیے کے نتیجے میں جوش میں آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس آیت کے منطوق میں وہ بھی داخل ہو جاتا ہے، یعنی یہ گناہ نہیں، ناجائز نہیں کہ اگر کوئی یہ اس وجہ سے کہے کہ میرے دل میں جوش پیدا ہوگا تو مجھے کچھ لا کے دو. تو یہ اولیاء اللہ کے تذکرے میں بھی بات ملتی ہے، بعض اولیاء یہ کہا کرتے تھے اور ان کے ذکر میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو اس بات کو رد نہیں فرمایا. اس لیے اس بات کو میں خوب کھول رہا ہوں کہ ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور منہ سے کہہ کے مانگنا تو کم سے کم میری طبیعت پہ تو بہت بار ہے کہ میں یہ ایسی بات پر تصور بھی کروں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں ان کی طرف سے دفاع کر رہا ہوں جن کے متعلق ذکر ملتا ہے کہ وہ مانگ لیا کرتے تھے، خواہ وہ گزشتہ بزرگ تھے یا ہماری جماعت کے بزرگ تھے، کہ ان کا یہ کرنا کسی نیک نیت سے پر مبنی ہوا کرتا تھا، حرص پر مبنی نہیں ہوا کرتا تھا. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اب رہا یہ مسئلہ یہاں کہ صدقہ جو دینا ہے وہ دراصل اپنے دلوں کی پاکیزگی کی خاطر اور اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت سب کا ہے, اس موقع پر خاص طور پر جو مجھے وقت دیا جا رہا ہے اس وجہ سے میرا فرض ہے کہ کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر کے تو گویا اس وقت کی قیمت ادا کرنا ادا کروں, حالانکہ قیمت تو ادا ہو نہیں سکتی تھی مگر ایک کوشش ضرور تھی. یعنی حسب توفیق دینا گویا قیمت ادا کرنا ہے, یہ ہے مضمون جس کو آگے اللہ تعالیٰ اسی طرح کھولے گا. ذالک خیر لکم و اطہر, یہ بات تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے یہ مہمت ثابت ہوگی. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اگر تمہیں توفیق ہو ہی نہ تو ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں, یقین اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور بہت بار بار رحم فرمانے والا ہے, وہ تمہارے صدقات کا محتاج نہیں خواہ تمہیں توفیق نہ بھی ہو. توفیق ہے تو بے شک دو, اچھی بات ہے, خیر لکم, نہیں ہے تو اللہ اپنی بخشش اور بار بار رحم کرنے کے لیے تمہارے کسی صدقے کا محتاج نہیں. اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صدقات, کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنے ذاتی مشوروں سے پہلے صدقات دے دیا کرو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَعَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, پس جب تم ایسا نہ کر سکو, اِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, ایسا نہ کر سکو جبکہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. یہ جو ہے جبکہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے, یہ امام راغب المفردات میں اس کا یہ ترجمہ اسی آیت کے تعلق میں بیان کرواتے ہیں, لیکن ایک دوسرا ترجمہ بھی ہے جو ہمارے اردو دانوں کے لیے شاید بہتر ہو, جبکہ اللہ تم پر درگزر کرتے ہوئے جھکا ہوا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا جبکہ اللہ تم پر بریکٹ میں درگزر کرتے ہوئے جھکا ہوا ہے اختیار کر لیا جائے تو عام فہم اردو دان کے لیے یہ بہت بہتر ثابت ہوگا. تو پھر یوں بنے گا, کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنے ذاتی مشوروں سے پہلے صدقات دیا کرو, پس جب تم ایسا نہ کر سکو جبکہ اللہ تم پر درگزر کرتے ہوئے جھکا ہوا ہے. یعنی صدقوں کو محتاج نہیں, وہی پہلا مضمون ہے جو مزید کھول کر بیان کیا جا رہا ہے. تو نماز کو قائم کرو, جب اموال نہ دے سکے تو نماز تو ہے ہی, نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ چونکہ مشروط ہے بعض شرائط کے ساتھ, تو اگر وہ ہے تو دو, اور اگر زکوٰۃ دو کا لفظ آتا ہے تو پھر پہلے کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسا نہ کر سکو. ہو سکتا ہے ایک آدمی حسب حالات جب زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ دیتا بھی ہو, لیکن جب وہ مشورے کے لیے حاضر ہو رہا ہو تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ ہو اور کوئی توفیق نہ ہو, تو یہ تضاد نہیں ہے بلکہ ایک عام صورتحال کا جو واقعی صورتحال ہے اسی طرح اظہار ہے جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتا ہے. تو یوں مطلب ہوگا, پھر نماز قائم کرو, زکوٰۃ جس پر فرض ہو جب ہو وہ دیا کرو, وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ اس سے باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو, ان واللہ خبیر بما, اور اللہ اس سے باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. واو کا ترجمہ یہاں لکھنے سے رہ گیا ہے, نوٹ کریں, اور اللہ، اللہ سے پہلے اور چاہیے تھا جو یہاں نہیں دیا ہوا. یہ اگرچہ نظر ثانی ہے لیکن اس میں باوجود اس کے بہت سے لفظ رہ گئے ہیں، کچھ بریکٹیں رہ گئی ہیں. تو ایک دفعہ دوبارہ جس کو ہم آخری تصحیح کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور بھی بعد میں اور بھی آخری آ سکتی ہیں اس کے بعد، اس کو ایک دفعہ ٹھیک کر لیں. اور کوئی باریک نظر رکھنے والا اس کا موازنہ کر لے جب یہ ٹائپ ہو کے واپس آئے تو. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ ناراض ہوا. ما ہم منکم ولا منہم، یہ لوگ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جھوٹ بات پر قسمیں کھاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹ بات پر قسمیں کھاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. یہاں اس وقت یہ لکھا ہوا ہے اور جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. اردو محاورے میں تو یہ بھی درست ہے، جھوٹ بات کا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. ہم سب بات کو ظاہر کرنا ہے تو بریکٹ میں کرنا پڑے گا. جو عام با محاورہ ترجمہ ہوگا اگر الا کا لفظ چھوڑنا ہو تو، جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اردو کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. لیکن کوشش ہماری یہی ہے کہ قرآن الفاظ کے ظاہر کو بھی جہاں تک ممکن ہو اختیار کیا جائے اور ترجمے میں ان کو کھول دیا جائے. اس لیے میں لفظ پر کو اختیار کیا ہے. جو جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں یا جھوٹ بات پر، کیا مشورہ ہے آپ سب کا؟ مکمل صاحب وغیرہ، جھوٹ پر ٹھیک ہے؟ اور جو جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں، وہم یعلمون، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم سا ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں، یہ جو کیا کرتے تھے. ما کانوا یعملون، ان کے لیے اللہ نے، میں نے کہا یہاں کئی دفعہ میں نے کہا ہے جہاں اللہ نے اللہ لکھا ہوا ہے، تعالیٰ لفظ نہیں ہے، اس کو نکال کاٹ دینا چاہیے. مگر بار بار یہ بھی ان غلطیوں میں سے ہے جو پھر سے پھر سامنے آتی چلی جا رہے ہیں. اسی آیت نمبر 16 میں یہ دیکھیں، تو کوئی شخص اس اصول کو جو ایک دفعہ اختیار کر لیا گیا ہے، جو کو کہا کہ ہر جگہ برابر چسپاں کر دو، دہرائی کے وقت پیش کرنے والے کاغذات میں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ یہ غلطی آتی چلی جائے گی. اللہ کو اللہ تعالیٰ لکھنا تو اردو میں ہرگز غلط نہیں بلکہ اچھی بات ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جل شانہ وغیرہ بہت سے الفاظ خدا کی حمد کے استعمال کیے ہیں، مگر جب قرآن کریم میں اللہ خود ذکر کر رہا ہو اور اللہ کہہ رہا ہو تو وہاں تعالیٰ اپنی طرف سے گویا کہ ایک دخل اندازی بن جاتی ہے. ان کے لیے، ہاں، جو اردو کا اللہ کا ترجمہ اردو میں کر دیتے ہیں خدا، وہ اگر خدا تعالیٰ لکھ دیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، اس لیے ترجمہ والے نے تعالیٰ بھی ساتھ ہی لکھ دیا ہے. مگر ہم، میں اللہ کے لفظ کے ترجمہ کی بجائے اللہ ہی لفظ کو رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو اس کی شان ہے وہ لفظ خدا کی نہیں ہے. اللہ میں اتنے معنی ہیں کہ لفظ خدا ان کا پر مشتمل ہو ہی نہیں سکتا. یہ وجہ ہے جو میں اصرار کرتا ہوں کہ اللہ ہی لفظ رکھنا چاہیے. ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم سا ما کانوا یعملون, یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں یا کیا کرتے تھے. اگر حال کرنا ہو تو پہلے عبارت پڑھ کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا حال لکھنے سے کوئی روانی میں نقص تو نہیں واقع ہوتا. کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ ناراض ہوا؟ یہ لوگ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, اور جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے, یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. چونکہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں تھا, اس لیے کرتے ہیں زیادہ آسانی سے زبان پر آتا ہے. تو اس سے عربی گرامر کے لحاظ سے تو کوئی ایسا نقص نہیں پیدا ہوتا جو قواعد کے خلاف ہو. یہ ہے ساری بحث. کیونکہ بظاہر سا ما کانو یعملون میں بہت برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے یا کرتے رہے ہیں. اگر ہیں کو جاری رکھنا ہو تو بہت برا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں. اگر کر دیں اس میں ماضی بھی آ جاتا ہے اور ہیں کا بھی, ہیں بھی تکرار سے استعمال ہوتا ہے. یہ رکھ لیں اس کو. کیوں جی, ٹھیک ہے نا. یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روک رکھا ہے. نتیجتاً ان کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے. عذاب ہے کے ساتھ بھی میں نے یہ جاری ہدایت دی ہوئی ہے کہ بریکٹ میں لفظ مقدر لکھ لیا کریں, تو مفہوم میں تو داخل ہے ہی, اگر لکھیں تو پڑھنے کے لحاظ سے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. ان کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے. یہاں بھی مذہب مقدر بار بار کی ہدایت کے باوجود یہاں سے پھر غائب ہے. اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آخری جو چھپے گا وہ پتہ نہیں ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چھپے گا یا پرانی غلطیاں بعض واپس آ جائیں گی اس میں. یہ بہت محتاط معاملہ ہے, احتیاط کا معاملہ ہے. اس لیے جو بھی اب آئیں گی اس کی نقلیں کمپیوٹر پہ ٹائپ ہو کر, کیونکہ یہ بھی ایک مشکل ہے کہ کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنے والا وہ جہاں نظر اچٹتی ہے وہ بعض لفظوں کی تصحیح کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس لیے دوبارہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ساتھ ساتھ دیکھا جائے, تاکہ ایک دفعہ ایک ایسا نسخہ تیار ہو جائے جس پر ہمیں تسلی ہو کہ بیان ہی وہی چیز ہے جو ہم سب نے مل کر آخری طور پر پسند کر لی ہے. لم تغنی عنہم فلہم عذاب مہین, ان کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے. لم تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ, ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کی پکڑ سے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. اصل ہے اللہ سے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. دوسرا تھا اللہ کی پکڑ کے مقابل پر ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. لم تغنی عنہم ولا اولادہم من اللہ شیئاً, تو جو قرآن کریم کے کا طرز بیان ہے اس میں اللہ سے کسی کام نہ آئیں گے, یہ ظاہری لفظ ہیں. تو اگر یہ رکھیں اللہ کی پکڑ سے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے, تو سوال یہ ہے کہ اردو میں یہ بات درست ہے یہ طرز بیان یا غلط ہے. اس لیے میں نے پہلے ہی لکھا ہوا تھا اللہ کے مقابل پر ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. یہ زیادہ کھلا ہے اور یہی مراد ہے. تو وہ جو تصحیح کی گئی تھی وہ مشہوروں کے بعد کی گئی تھی, مگر پھر جب میں نے دوبارہ پڑھا تو میرے خیال میں یہ پرانا ہی بہتر ہے. اللہ سے کام آنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے مقابل پر کسی کام نہیں آئیں گے. جب اللہ فیصلہ کر لے کسی چیز کا تو اس وقت ان کے کوئی مکر کوئی کوششیں ان کے کام نہیں آئیں گے. ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابل پر ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کو کاٹ دیں اوپر سے. پھر آیت 18, ٹھیک ہے, یہی آگ والے لوگ ہیں. اولئک اصحاب النار, یہی آگ والے لوگ ہیں اور اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون, یوم یبعثہم اللہ جمیعاً فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء. جس دن اللہ ان کو اکٹھا اٹھائے گا, یعنی یہ گروہ اکٹھا رہے گا. جمعیت کے طور پر جو لفظ تھا وہ بعض پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا, مگر میرے دل کو یہ پسند نہیں آیا. اور اردو میں بھی اتنا واضح مضمون نہیں ہوتا. جس دن اللہ ان کو اکٹھا اٹھائے گا, یہ بالکل کھلا کھلا اور واضح ہے, تو وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گروہ کے طور پر ان کو اکٹھا اٹھائے گا. تو اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. کما یحلفون لکم لفظی بھی ہے اور بامحاورہ بھی ہے. اور گمان کریں گے کہ وہ کسی موقف پر قائم ہیں. وہ یحسبون انہم علی شیء, یعنی اللہ کے سامنے جو قسمیں کھائیں گے تو اس وقت تک ان کا یہ دھوکہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. کیونکہ یہاں بھی جب وہ قسمیں کھاتے تھے تو سمجھا کرتے تھے کہ کسی موقف پر قائم ہیں, اور وہی کیفیت ان کی وہاں بھی ہوگی. گویا وہ کیفیت یاد آئے گی اور وہ کہیں گے ہاں ہم تو اللہ بالکل ٹھیک تھے, اس وقت بھی ہم جو قسمیں کھایا کرتے تھے سچی قسمیں کھایا کرتے تھے. اور گمان کریں گے کہ وہ کسی موقف پر قائم ہیں. خبردار, یہی ہیں جو جھوٹے ہیں. انہم ہم الکاذبون, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, شیطان ان پر غالب آ گیا. فانساہم ذکر اللہ, پر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان, یہی شیطان کا گروہ ہیں. خبردار, آگے ہے ایک منٹ, خبردار شیطان ہی کا گروہ ہیں. گروہ ہے چاہیے تھا, یہاں غلطی سے ہیں لکھا گیا ہے. الا ان حزب الشیطان, خبردار شیطان ہی کا گروہ ہے جو ضرور نقصان اٹھانے والے ہیں. میرے لکھنے میں یہ ہیں لفظ غلطی سے پڑ گیا. الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون, خبردار شیطان ہی کا گروہ ہے جو ضرور نقصان اٹھانے والے ہیں. کیونکہ جو جمع ہے یہ حزب کی زیادہ عددیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے لفظ جمع. تو ایک گروہ کو جب کہیں گے تو ایک گروہ ہی کہیں گے، ایک ہی حزب کہیں گے، مگر کیونکہ اس میں شامل افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو جب ان پر فتویٰ لگایا جائے تو جمع کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، جو ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں الخاسرون. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی انتہائی ذلیل لوگوں میں سے ہیں. اذلین، سب سے زیادہ ذلیل یا انتہائی ذلیل. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. یقیناً بہت اللہ بہت طاقتور، کامل غلبے والا، بہت طاقتور، کامل غلبے والا ہے. اور کو اگر بریکٹ میں رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں، یقیناً اللہ بہت طاقتور، یعنی ظاہر تو نہیں ہوا یہاں لیکن اردو میں اور لکھنا پڑتا ہے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے. لکھ لیا آیت 22، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، آخر تک. لا تجد قوما، تو کوئی ایسی قوم نہیں پائے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوں. لا تجد قوم یؤمنون باللہ، یعنی ایمان رکھتے ہوئے، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، یعادون من حاد اللہ، ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوں. من حاد، اگرچہ بظاہر واحد کا صیغہ ہے اور واحد ہی میں بیان ہوا ہے، مگر من کے متعلق تمام اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں جمع کا مفہوم داخل ہوتا ہے. اور من یجدد لہا، جو بھی الفاظ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صیغہ واحد کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی جمع میں کرنا بالکل جائز ہے. اس لیے میں نے یہ ترجمہ اہل لغت کے بیان کے عین مطابق کیا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، دشمنی کرنے والے نہیں، تو کوئی ایسی قوم نہیں پائے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوں، خواہ وہ دوستی رکھنے والے ان کے باپ دادا ہوں، یا ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے ہم قبیلہ لوگ ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ رکھا ہے اور ان کی وہ اپنے امر سے تائید فرماتا ہے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی اللہ کا گروہ ہیں. خبردار، اللہ ہی کا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. باقی ساری آیت پڑھ چکا ہوں، اس کا لفظ لفظ بالکل ہی ترجمہ بن رہا ہے. یہ ساری آیت جو مجادلہ کی ہے، یہ ایک عورت کی شکایت سے شروع ہوتی ہے، اور تھا اصحاب و نجوہ، اور ساری صورت میں نجوہ ہی کا مضمون دراصل بیان ہوا ہوا ہے. اور ایسا نجوہ تھا جو اللہ سن رہا تھا، اور اس نے اس نجوے کو ظاہر اس لیے کیا ہے تاکہ باقی مسلمانوں کے لیے ہدایت کا موجب ہو. بس نجوے میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک امانت ہے، مگر اللہ کے مقابل پر کوئی امانت نہیں ہے. اللہ براہ راست جان رہا ہوتا ہے ہر حالت کو، اس لیے کوئی چھپ کے مشورہ نہیں کرتا کہ اللہ سے گویا اس نے عہد لے لیا کہ تو دیکھ رہا ہے، تو بتا نہیں. لیکن جب آپس میں ہم نجوہ کرتے ہیں تو یہ وعدہ اس میں مضمر ہوا کرتا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ گویا اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو حکم دے رہا ہے جو وہ خود نہیں کرتا. اللہ پر اس وعدے کا کوئی اطلاق مفہوماً بھی داخل نہیں ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے اس وقت. اس لیے تو نہیں مشورہ کر رہے تھے کہ اللہ کو شرط سے شرط لگائی تو دیکھ لے بے شک، لیکن آگے نہ بات کرنا. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں کہ آپس میں جب ہم نجوہ کریں تو اس میں ہمیں امانت دار ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ ایسا نجوہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو. ایسے نجوے پر قرآن کریم کی دوسری آیات بالکل کھلی کھلی گواہ ہیں کہ اس سے اٹھ کر آ جانا چاہیے، اور اگر ضرورت ہو تو بتا بھی دینا چاہیے کہ یہ جو باتیں تم نے ایسی کی ہیں جن میں اللہ کی امانت تمہاری امانت سے زیادہ بالا ہے. اللہ کے ہم امین ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں ہوتی ہیں ان تک پہنچانا ہمارا بالا فرض ہے. اس لیے یہاں ہم تمہارے نجوے سے آزاد ہو رہے ہیں. یہ مضمون چونکہ میں بارہا کھول چکا ہوں خطبات میں بھی، اس لیے اس کو مزید وضاحت واضح کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اتنی سی بات سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی یہاں جتنی ضرورت ہے اتنا اس حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہاں کسی، میرے خیال ہے کسی تشریح نوٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد حشر کا مضمون شروع ہوگا. سورہ حشر، الحشر کو اس سورت کے بعد رکھنے میں کیا حکمت ہے، اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ مضمون ہم پہلے بیان کیا کرتے تھے، پھر رفتہ رفتہ دوسری باتوں میں الجھنے کی وجہ سے یہ ذہن سے اتر گیا کہ یہ بیان ہونا چاہیے. تو اس پر اگرچہ میں پہلے غور کر کے نہیں آیا، مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہیں چھیڑ دیتے ہیں اس مسئلے کو. حزب اللہ المفلحون پر پہلی صورت ختم ہوئی ہے نا، اس کے بعد حشر کا مضمون کیوں شروع ہو گیا ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ شمس صاحب کو ذہن میں آیا ہے کیا وجہ ہے؟ اللہ نے جو کتب اللہ الاغلبن انا ورسلی کا وعدہ فرمایا ہے، یہ وعدہ یوم حشر پہ کھلتا ہے اصل میں. اور حشر اس دنیا میں بھی برپا ہوتا رہتا ہے اور اس دنیا میں بھی برپا ہوگا، تو اس مضمون کا اس سے گہرا تعلق ہے کہ یہ قطعی بات ہے جب بھی حشر برپا ہوگا، جب بھی دنیا میں کوئی عظیم تبدیلیاں آنے والی ہوں گی یا آ رہی ہوں گی، تو اس وعدے کو تم بطور خاص محسوس کرو گے پورا ہو رہا ہے. اور سب سے اعلیٰ رنگ میں یہ وعدہ حشر میں پورا ہوگا، جبکہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال پر گواہ ٹھہریں گے اور ان کے ساتھ سزا جزا کا معاملہ ہوگا. سمجھے ہیں؟ اس لیے یہ سورہ مجادلہ کا جو آخری حصہ ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور ساری سورہ مجادلہ ان معنوں میں تعلق رکھتی ہے کہ امانت کا مضمون چل رہا ہے سارا, اور امانت کا حق ادا کرنے کا مضمون جاری ہے, جس میں سب سے زیادہ اللہ کی امانت ہے جس کا حق ادا ہونا چاہیے. تو اگر یہ حق ادا نہیں کرو گے تو پھر اس دنیا میں بھی تم ہر حشر کے وقت اس کا نتیجہ دیکھ لو گے, اور اس دنیا میں بھی جو خاص حشر کا دن ہے اس وقت تم ان کے بد نتائج سے, جو تمہاری کیا کہنا چاہیے بے ایمانی یا امانت کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہونے چاہیے, ان کا نتیجہ دیکھ لو گے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنی ہے ابھی؟
اچھا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر وما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم معنیتہم قصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْ أَنَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَوْ أَنَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وليخزي الفاسقين وما عفا الله على رسوله منهم فما عجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما عفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ابھی یہاں تک ہی رکھتے ہیں, خیال ہے وقت کے آخر تک اتنا ہی کر سکیں گے, زیادہ زیادہ بلکہ شاید اس سے بھی کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, دن مانگی دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ ماضی کا صیغہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کا معنی استمرار میں ہونا چاہیے، اور ایسا ہو سکتا ہے. خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم اس طرز بیان کو اختیار فرماتا ہے جب ایک بہت ہی قطعی بات بیان فرمائی جا رہی ہو. ایسی قطعی بات گویا وہ ماضی میں ہو چکی ہے، اس کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، اس صورت میں ماضی کا صیغہ استمرار میں ترجمہ کرنا چاہیے. بس میں نے اسی طریق کو اختیار کیا ہے. اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ کامل غلبے والا صاحب حکمت ہے، عزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. تو اس سے پہلے جو میں نے سورۃ کا تعلق بیان کیا تھا، اس میں حشر کے متعلق کہا تھا کہ اس دنیا میں بھی حشر ہوتے رہتے ہیں، اور یہ حشر کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. بعض چھوٹے دائرے میں حشر برپا ہو جاتے ہیں، بعض وسیع تر دائرے میں حشر برپا ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ جب بھی حشر برپا ہوگا تم یہ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اس صبر پر جس کا وہ فیصلہ کر چکا ہو، اور اس نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل کتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان کو جنہوں نے پہلے حشر کے وقت جنہوں نے کفر کیا، پہلے حشر کے وقت ان کے گھروں سے نکالا. ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے حشر کے وقت ان کے گھروں سے نکالا، تم گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے. ما ظننتم ان یخرجوا، جبکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ سے ان کی حفاظت کریں گے. یہاں اللہ سے حفاظت کریں گے کا مضمون کسی اور بریکٹ کا محتاج نہیں، بالکل واضح ہے اور کھلا کھلا ہے. بس اللہ ان تک آ پہنچا جہاں سے وہ خیال تک نہ کر سکے. اچانک خدا جب پکڑتا ہے تو اللہ ان تک آ پہنچا، من حیث لم یاتر، سے وہ جہاں سے وہ خیال تک نہ کر سکے، اور اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. وقذف فی قلوبہم الرعب، وہ خود اپنے ہاتھوں سے، ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے. یہ روب کا نتیجہ تھا، وہ ایسا روب تھا جس کے نتیجے میں ان میں جو لڑائی کی طاقت تھی اس کو بھی استعمال نہیں کر سکے، اور مومنوں کے ساتھ شامل ہو کر خود اپنے ہی گھروں کو برباد کرنے لگے. بس اے صاحب بصیرت لوگو، عبرت حاصل کرو. فاتبرو یا اولی الابصار، ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلا، اگر اللہ نے ان کے لیے جلاوطنی مقدر نہ کر رکھی ہوتی. ان کتب اللہ علیہم الجلا لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب النار، تو انہیں اس دنیا میں عذاب، اسی دنیا میں عذاب دیتا، جبکہ آخرت میں ان کے لیے بہرحال آگ کا عذاب مقدر ہے. اب صرف ایک چھوٹا سا اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عذاب نہیں تو کیا ہے، کہ وہ انہوں نے مومنوں کے ساتھ مدد کرتے ہوئے اپنے گھروں کو خود برباد کیا اور نکالا، اپنی چیزوں کو نکالا اور جیسا بھی تھا پھینکا، برباد کر دیا گھر، سب کچھ درخت کاٹے ساتھ مل کے یا کٹوائے. تو یہ سارا عذاب ہی تو ہے. پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر اللہ نے عذاب مقدر نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا؟ مش همساب ان پر جو جلاوطنی مقدر تھی وہ خود ان کے اختیار اور ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے, اس لیے جلاوطنی کو اللہ نے اس طرح فرض فرمایا کہ اللہ کا براہ راست عذاب اس میں دکھائی نہیں دے رہا, وہ جلاوطنی انہوں نے اختیار کی تھی اور اس جلاوطنی کے دوران اتنا روب تاری ہو گیا کہ اپنے گھر خود ہی برباد کر لیے, تو خدا کا عذاب جو ان کے دخل کے بغیر براہ راست آسمان سے اترتا یہ ابھی آنے والا ہے. اس لیے اس آیت کا مفہوم اب کھل جانا چاہیے, اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلاوطنی مقدر نہ کر رکھی ہوتی جو اس طریق پر ہوئی جس کا بیان ہوا ہے, تو انہیں اسی دنیا میں عذاب دیتا جبکہ آخرت میں ان کے لیے بہرحال آگ کا عذاب مقدر ہے. اسی دنیا میں عذاب دیتا کا میں نے بیان کر دیا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ عذاب نہیں دیا, مگر عذاب دیا بھی ہے لیکن ایک پردے میں عذاب دیا ہے, اور آخرت میں تو بہرحال عذاب مقدر ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا, یہ ان کا اختیار تھا, چاہتے تھے کہ وہ نکلیں یہاں سے, نکل گئے, ایک بڑی جگہ پہ ان کو سہولت کے ساتھ قلعہ بندی کی پھر توفیق بھی مل گئی, اگر وہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ عذاب ہے ہی نہیں کسی معنوں میں, تو پھر یہ جان لے کہ آخرت میں تو بہرحال ایک جہنم کا عذاب, آگ کا عذاب ان کے لیے مقدر ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ ختم ہو گئی یہاں وقت, ہاں تو ٹھیک ہے, یہ نوٹ کر لیں, یہاں سے کل شروع کر دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے.